خمس ادا کرنے کے مسائل قریب قریب اپنے اختتام کو پہنچے اور عین ممکن ہے کہ خمس نکالنے کے حوالے سے یا آخری ہمارا درس ہو. پھر اس کے بعد خمس نکالنے کے بعد کی ذمہ داری, یعنی کسے خمس دیا جائے اور کیسے خمس دیا جائے. ابھی جو مسئلہ اس وقت شروع ہو رہا ہے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ اگر خمس دینے والا انتقال کر جاتا ہے تو یہ تو ضروری نہیں ہے کہ جس تاریخ کو اس کو خمس نکالنا تھا اسی تاریخ کو انتقال کر جائے. بھائی اس نے حساب کتاب کیا اور انتقال کر گیا تو مسئلہ آسان ہے کہ وہی والا خمس نکال کے دے دو, لیکن وہ آگے پیچھے بھی مر سکتا ہے. اس کے خمس کی تاریخ ابھی باقی ہے, چار مہینے باقی ہیں, اس سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا, یا خمس ادا کر دیا ہے اور دو مہینے گزرے ہیں اور اس کا انتقال ہو گیا, ایک مہینہ گزرا اور اس کا انتقال ہو گیا, تو اب کیا کیا جائے؟ تو کہتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اب سال انتظار نہیں کرنا ہے, یعنی اس کی خمس کی تاریخ تک انتظار نہیں کرنا ہوگا, بلکہ جس دن اس کا انتقال ہوا ہے اس کی خمس کی تاریخ سے لے کے انتقال کی تاریخ تک دیکھیں گے کہ اس کی آمدنی میں سے کچھ بچت ہے یا نہیں. فرض کیجئے کہ خمس کی تاریخ تھی 1 جنوری, انتقال ہوا ہے 1 اگست, تو اس کا مطلب یہ 7 مہینے گزر گئے. اس 7 مہینے کے دوران میں جو اس نے کمایا اور جو اس نے خرچ کیا اس کے بعد کچھ بچت ہے کہ نہیں؟ اگر بچت ہوگی تو اس پر خمس نکلے گا. اب پورا سال 1 جنوری تک انتظار نہیں کریں گے, جس دن انتقال ہو گیا اس دن تک کا حساب دیکھیں گے اور اس کے بعد اس کا خمس نکالیں گے. اور اگر معاملہ فقط ایسا ہو کہ انتقال کے 1 ہفتے کے بعد یہ مر گیا ہے, سوری خمس نکالنے کے 1 ہفتے کے بعد مر گیا یہ, تو 1 ہفتے کے بعد جو مرا ہے اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اس 1 ہفتے کے دوران میں اس نے کچھ کمایا اور کمانے کے بعد جو خرچ کیا اس میں کچھ بچا, اگر بچا تو اس میں خمس نکالنا پڑے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ جو اس نے خمس نکال دیا ہے اس کے بعد سے جب انتقال ہوا ہے اس وقت تک اگر اس کی بچت ہے تو اس کا خمس نکالنا ہوگا. یہ ہو گیا اس کا مسئلہ کہ جو باقاعدگی سے خمس نکالتا رہا ہے, جس کی عادت تھی خمس نکالنے کی, جو اپنی اس عبادت کو اچھی طرح سے انجام دیتا تھا, اس کا طریقہ کار یہ. اور اگر وہ ایسا تھا کہ جو خمس نکالتا ہی نہیں تھا, ایک وہ دوسرا پہلو ہوگا اس میں. ایک تیسرا پہلو یہ ہوگا کہ وہ کبھی نکالتا تھا کبھی نہیں نکالتا تھا, یہ تیسرا پہلو ہوگا. تو پہلا پہلو پہلے سمجھ لیجیے کہ جو خمس نکالنے والا ہے مرنے کے بعد اس کے لیے کیا کرنا ہے. اذا مات المقتصد فی اثناء السنۃ بعد حصول الربح فالمستثنى هو المعونۃ الى حین الموت لا تمام السنۃ. کہتے ہیں اگر کمانے والا سال کے دوران میں مر جائے, خمس کی تاریخ کے دوران میں کہیں مر جائے, وہ چاہے وہ 1 ہفتے بعد مر جائے یا 10 مہینے بعد مر جائے, اگر اس کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر جب اس کا انتقال ہوا ہے خمس کی تاریخ سے لے کے جب اس کا انتقال ہوا ہے اس وقت تک کے سارے جو اس نے اخراجات کیے ہیں وہ اخراجات منہا کرنے کے بعد اب انتقال کے وقت جو اس کے پاس بچا ہوگا اس کا خمس نکالنا پڑے گا. اگر سارے اخراجات منہا کرنے کے بعد اس کے پاس مثلا ہم سمجھتے ہیں کہ 10,000 روپے بچ گئے تو یہ 10,000 روپے کا خمس نکالنا پڑے گا. ایک منٹ سر, میں ہین الموت, موت کے وقت تک جتنے اس نے خرچہ کیا وہ مائنس کریں. لا تمام السنا, پورا سال انتظار نہیں کرنا ہے کہ پورا سال اب دیکھیں گے, نہیں پورا سال انتظار نہیں کرنا ہے, بس موت کے وقت تک کے جتنے اخراجات ہیں وہ سارے مینہ کر دیں. اچھا ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے جب ہم کفن دفن کے مسائل پڑھاتے ہیں, یہاں پڑھانے کا کی توفیق نہیں ہوئی اب تک, لیکن اگر کبھی پڑھانا ہوا یا آپ کو کبھی خود پڑھنے کا موقع ملے تو آپ دیکھیے گا کہ کفن دفن کے اخراجات مرنے والے کے مال سے نکالے جاتے ہیں جو واجب کفن دفن ہے, یعنی کفن جو خریدنا پڑے گا وہ مرنے والے کے مال سے خریدیں گے, جو غسل دینے کے اخراجات ہیں وہ مرنے والے کے مال سے خریدیں گے, جو قبرستان تک پہنچانے کا گاڑی کا کرایہ ہے وہ مرنے والے کے مال سے نکلے گا, جو قبرستان میں زمین خریدنے کے لیے پیسے دینے پڑ رہے ہیں, وہ مرنے والے کے مال سے نکلیں گے. یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ مرنے والے کے مال سے نکلتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے اخراجات نکالنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ منافع کتنا ہوا, اب کتنا منافع بچا, جتنا بچا اس کے بعد خمس نکالیں یا نہیں. پہلے جواب اس کا یہ کہ نہیں, خمس پہلے نکالنا. مرنے کے دن تک جتنے اخراجات کر دیے بس وہ اخراجات, اب جو بعد میں اخراجات ہوں گے. اور ہمارے ہاں دوسرے جو واجب اخراجات نہیں ہوتے ہیں وہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں. مرنے والے کی سویم کی مجلس تو لازمی ہوتی ہے ہمارے ہاں, یعنی مرنے والا ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی کبھی مجلس میں نہ گیا ہو, مگر اس کی ضرور مجلس برپا ہوگی. تو مرنے والے کے سویم کی مجلس میں کہتے ہیں کہ دیہات میں ایک شخص اپنے بوڑھے باپ کو ایک حکیم کے پاس لے کر آیا, ڈاکٹر تو بہت کم ہوتے ہیں دیہات میں, حکیم کے پاس لے کر آیا اور حکیم سے کہا کہ حکیم صاحب کچھ کیجئے کہ میرا باپ بچ جائے, یہ مرنے نہ پائے. تو حکیم صاحب نے کہا بھائی بڑی محبت ہے تمہیں, اپنے باپ سے بہت محبت ہے. اس نے جواب دیا, حکیم صاحب محبت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مر گیا تو میں برادری والوں کو چاول کیسے کھلاؤں گا. اصل مسئلہ یہ کہ برادری والوں کو جو چاول کھلانے پڑتے ہیں اس کا خرچہ کہاں سے نکلے گا. کہتے ہیں نہیں, اس کا خرچہ مرنے والے کے مال سے نہیں نکلنا چاہیے, یہ واجب خرچہ نہیں ہے. واجب خرچہ کیا ہے, اس کو دفن کرنا. ہاں دفن کرنے کے لیے زمین خریدنا پڑتی ہے تو ٹھیک ہے, اس کے پیسے دو. دفن کرنے کے لیے مرنے والے کو وہاں تک پہنچانا پڑتا ہے تو گاڑی کا کرایہ ضروری ہے, ٹھیک ہے وہ دو. لیکن یہ مجلس برپا کرنا اور دعوت کھلانا اور سارے جو دفن کرنے کے لیے آئے ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا, یہ واجب اخراجات میں سے نہیں. البتہ یہ اچھا ہے, کوئی کر سکتا ہو تو ضرور کرے, مگر یہ مرنے والے کے مال سے نہیں ہونا چاہیے. جو دوسرے رشتے دار ہیں وہ کریں, کوئی حرج نہیں. چنانچہ جب مر گیا تو یہ سارے اخراجات بعد میں کیے جائیں گے. سب سے پہلا یہ کہ جو اس کا حساب بنتا ہے, جو اس کے مال میں بچت ہوئی ہے, اس کا خمس نکالو, اس کے بعد یہ سارے اخراجات کیے جائیں گے. جی سوال ان کا یہ ہے کہ اگر مرنے والا صاحب استطاعت ہو, بہت پیسے والا ہو, تو پھر تو نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی نہیں, مرنے والا جب تک زندہ تھا وہ صاحب استطاعت تھا, جیسے ہی مرا وہ بالکل مفلس ہو گیا, بالکل قلاش ہو گیا, کوئی استطاعت نہیں رہی اس وقت, اس لیے کہ یہ پیسہ اس کا نہیں رہا تو وہ وارثوں کا پیسہ بن گیا. اذا علم الوارث ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه اداؤه. پہلا مسئلہ تھا اس شخص کا کہ جو اپنی زندگی میں خمس نکالتا تھا, اگر اس کا انتقال ہو گیا تو کیسے خمس نکالیں گے, یہ آپ نے سمجھ لیا. دوسرا مسئلہ وہ شخص کے جو باقاعدگی سے خمس نہیں نکالتا تھا, وہ کبھی نکالتا تھا کبھی نہیں نکالتا تھا, ریگولر خمس نکالنے والا نہیں تھا, کبھی اگر نکالنے پر آئے تو سال میں دو مرتبہ خمس نکال دے, نہ نکالنے پر آئے تو تین تین سال خمس نہ نکالے, وہ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا. اچھا ایسے لوگوں کی تعداد بھی بہت بڑی ہے, چھوٹی تعداد نہیں, ان لوگوں بہت ہیں ایسے لوگ جو باقاعدگی سے جو اصل میں خمس کے مسائل سمجھے ہی نہیں ہیں, نہ سمجھنے کی وجہ سے بس جب ان کا جی چاہتا ہے خمس نکال دیتے ہیں وہ. اگر ایسا خمس نکالنے والا تب پھر کیا کیا جائے, تو اب مرنے والوں کے جو ورثہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ مرنے والے نے کن کن چیزوں پر خمس نہیں دیا. فرض کیجیے پچھلے تین سال پہلے خمس نکالا تھا, اس کے بعد خمس ہی نہیں نکالا, تو تین سال تک کن کن چیزوں پر خمس نہیں دیا, جن چیزوں پر خمس نہیں دیا ان تمام اشیاء پر خمس نکالنا اب ورثہ کی ذمہ داری ہے, وہ خمس نکالیں. البتہ ان کو یقین ہونا چاہیے کہ ان ساری چیزوں پر اس نے خمس نہیں دیا ہے. مثلا گاڑی اس نے خریدی ہے تین سال کے دوران میں, اس کو خمس نہیں دیا. مثلا وہ زیارت پڑھنے چلا گیا تھا, اس کا خمس نہیں دیا. تو زیارت پڑھنے چلا گیا تو وہ پیسے بالکل ختم ہو گئے, خرچ ہو گئے, مگر معلوم ہے مثلا بیوی کو معلوم ہے کہ اس نے خمس نہیں نکالا ہے. جو گھر کے اندر کے افراد ہوتے ہیں ان کو زیادہ باتیں پتہ ہوتی ہیں, اس کو معلوم ہے کہ نہیں نکالا ہے. تو اب ورثہ کی ذمہ داری ہے کہ مرنے والے نے جن جن چیزوں کا خمس نہیں نکالا ہے ان تمام چیزوں کا خمس نکالیں ہیں. پھر وہ فقط چھ مہینے کے بچت کا حساب نہیں کریں گے, وہ سارا حساب کریں گے, جتنا زندگی میں اس نے زندگی میں جتنے بھی مال پہ خمس نہیں نکالا اس سب پہ خمس نکالنا ہوگا. اذا علم الوارثو، جب وارث کو یہ پتا چل جائے، یقین ہو جائے کہ ان مورثہ لم یؤدی خمس ما ترکا، کہ مرنے والے نے جو مال چھوڑا ہے اس کا خمس نہیں نکالا ہے، بہت سارا مال چھوڑا ہے اس نے، اس میں خمس نہیں نکالا، تو وجب علیہ اداؤہ، اب وارث پر واجب ہو جائے گا کہ اس کا خمس نکالے. واذا علم انہ اطلف مالا له قد تعلق به الخمس وجب اخراج خمسه من اصل ترکته کغیره من الدیون. اور اگر وارث کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ مرنے والے نے کچھ مال برباد بھی کر دیا تھا، کچھ مال ضائع بھی کر دیا تھا، کچھ مال برباد کر دیا، ضائع کر دیا کا مطلب کیا ہے کہ مال اللہ، ایک مثال پیش کر رہے ہیں کہ مثلا گھر والوں کو معلوم ہے کہ مرنے والے کی جوا کھیلنے کی عادت تھی، جوا کھیلا کرتا تھا، تو جوا میں وہ لاکھوں روپے ہار گیا ہے، تو جو لاکھوں روپے ہار گیا ہے اس کا بھی خمس نکالنا پڑے گا، اس لیے اس نے پیسہ برباد کر دیا سارا. لہذا اگرچہ وہ پیسہ موجود نہیں ہے، نہ ان کے پاس موجود ہے نہ مرنے والے کے پاس موجود تھا، وہ تو ختم ہو گیا، تباہ کر دیا اس نے وہ پیسہ، برباد کر دیا، مگر اس کے باوجود میراث تقسیم کرنے سے پہلے پہلے اس کا خمس نکالنا ضروری ہے. جیسے اگر فرض کیجئے کہ مرنے والے نے کسی سے قرضہ لیا ہو، تو میراث تقسیم کرنے سے پہلے پہلے قرضہ واپس کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح سے بالکل خمس نکالنا ضروری ہے. نعم اذا كان المورث ممن لا يعتقد الخمس او ممن لا يؤتيه كان الخمس محللا للوارث المؤمن في كلتا الصورتين. اب آئیے اس کا مسئلہ کہ جو کبھی خمس نہیں نکالتا ہے، یہ تیسرا آدمی ہو گیا. ایک وہ کہ جو کبھی خمس نہیں نکالتا ہے، دوسرا وہ ایسا کوئی مرنے والا ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہے ہمارا رشتہ دار، مگر وہ کوئی ایسا ہے کہ جو شیعہ بھی نہیں ہے، سنی ہے. اب بہت ساری رشتہ داریاں ایسی ہیں خصوصیت سے ان گھرانوں میں کہ اگر ماں سنی ہے باپ شیعہ ہے، یا باپ سنی ہے ماں شیعہ ہے، تو جو بچے پیدا ہو رہے ہیں اس میں عام طور پر یہ بڑے اختلافات ہوتے ہیں کہ ایک بھائی سنی ہے ایک بھائی شیعہ ہے، ایک بہن سنی ہے دوسری بہن شیعہ ہے، یہ اس طرح کے اختلافات بڑے چلتے رہتے ہیں. لیکن ہے یہ سب آپس میں خونی رشتہ دار، آپس کے خونی رشتہ دار ہیں یہ سب. چنانچہ اگر فرض کیجئے کہ ایسے کسی کا انتقال ہو جائے کہ جو سنی تھا اور اس کی میراث شیعہ کو مل رہی ہے، مثلا بھائی کا انتقال ہو گیا اور بھائی کی میراث دوسرے بھائی کو مل رہی ہے یا بہن کو مل رہی ہے، تو جو بھائی مر گیا ہے وہ سنی تھا اور جس کو میراث مل رہی ہے وہ شیعہ ہے، تو سنی ہونے کی وجہ سے وہ تو خمس کا اعتقاد ہی نہیں رکھتا ہے، خمس کو مانتا ہی نہیں وہ بالکل، لہذا انہوں نے کبھی خمس نہیں نکالا، اعتقاد ہی نہیں رکھتا تھا اس لیے خمس نہیں نکالا. اب میں ایک واقعہ شاید یہاں بیان کر چکا ہوں، مگر دوبارہ بیان کر لینے حرج نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے طلبا نے سنا نہ ہو، بعد میں یہاں داخلہ لیا ہو آپ نے. آپ میں سے کچھ افراد کو شاید یہ پتا ہوگا کہ ہمارا حق ٹی وی میں ایک پروگرام چلتا تھا، ہفتے وار پروگرام تھا وہ، جس میں پورے پاکستان سے لوگ لائیو سوال کرتے تھے، اس میں ہمیں جواب دینا پڑتا تھا. تو اس میں ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا تھا کہ خمس کا پس منظر کیا ہے. اچھا ٹی وی کے پروگرام میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو مذاکرے کے پروگرام ہوتے ہیں، ڈسکشن کے پروگرام ہوتے ہیں، اس میں وہ سوال پوچھتا ہے تو جواب وقفے کے بعد دیں گے. تو یہی ہمارے ساتھ ہوا تھا کہ سوال تو انہوں نے پوچھ لیا کہ خمس کا پس منظر کیا ہے، پھر انہوں نے کہا بھی وقفہ ہوگا، چنانچہ وقفہ ہو گیا. اب ہم نے یہ سوچا کہ پس منظر بجائے اس کے کہ ہم اپنی طرف سے بیان کریں، کیوں نہ پس منظر خود قرآن مجید سے بیان کریں. چنانچہ جب وقفہ ہوا تو ہم نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں قرآن مجید کا کوئی پارا پڑا ہو، نسخہ کوئی پڑا ہو، تو وہ کھول کے وہ آیت پڑھ کے لوگوں کو سنائے. حالانکہ وہ آیت زبانی یاد ہوتی ہے، عام طور پر مقرر جتنے ہوتے ہیں ان کو زبانی یاد ہوتی ہے، لیکن ایک مطلب کھول کے اگر قرآن پڑھ کے سنائیں گے تو سننے والوں کو یقین آئے گا کہ ہاں بھائی قرآن پڑھ کے یہ دکھا رہے ہیں. چنانچہ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ہم نے ان سے پوچھا کہ وہ کتاب جو پڑھی ہوئی وہ قرآن لگ رہا ہے, یہ جو ہماری آواز فقط آپ تک نہیں جا رہی ہے مثلا اندر بھی جا رہی ہے, ایسے ہی کنٹرول روم میں وہ آواز چلی گئی. تو کنٹرول روم میں جو وہ داڑھی والے تھے وہ پورا وہ چینل ہی اہل سنت حضرات کا تھا, اس میں سے ایک بھی شیعہ نہیں, سارے اہل سنت حضرات. اور خصوصیت سے جو پروگرام شیعوں کے سپرد کیا تھا اس کی تو بڑی کڑی نگرانی کرتے تھے کہ گڑبڑ نہ کریں لوگ, اور لائیو پروگرام میں تو گڑبڑ کر دی تو وہ تو چلا جائے گا, پھر تو ان کی مصیبت ہو جائے گی, لہٰذا بڑی کڑی نگرانی کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ اپنے ساتھی سے پوچھا کہ وہ قرآن مجید تو نہیں, وہ اندر آواز چلی گئی, وہ اندر سے ایک بڑے داڑھی والے مولانا نکل کر آئے اور انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کو قرآن مجید چاہیے. میں نے کہا جی جی. تو فوراً بھاگتے ہوئے چینل والوں کی پوری لائبریری تھی, لائبریری میں سے قرآن مجید کا نسخہ نکال کے لایا, اتنا بڑا قرآن, اور اس قرآن میں وہ ترجمہ بھی موجود تھا. جب وہ قرآن ہم نے ہاتھ میں پکڑا تو ترجمہ لکھا ہوا تھا ان کے بہت بڑے عالم دین, سب سے بڑے عالم دین جس کو یہ امام کہتے ہیں, امام احمد رضا شاہ بریلوی, بڑے بریلوی حضرات تو سارے بڑے, ان کے ملک امام مانتے ہیں ان کو, ان کا ترجمہ تھا. ہم نے قرآن کھولا, وہ آیت نکالی اور آیت کے بعد جو ہم نے ترجمہ پڑھا تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ترجمہ بالکل وہی انہوں نے کیا ہوا تھا جو شیعہ علماء ترجمہ کرتے ہیں, بالکل وہی ترجمہ تھا اس کا. سنا ہم خوش ہو گئے کہ بھئی ہمیں اپنے عالم کا حوالہ نہیں دینا پڑے گا, یہ تو خود سنی عالم کا حوالہ ہمیں مل گیا, بات ختم ہو گئی. لہٰذا جب وقفہ ختم ہوا تو ہم نے وہ قرآن مجید کی آیت سورہ انفال کی پہلی آیت ہے, خمس کے حوالے سے, خمس سورہ انفال کی سب سے پہلی آیت. انہوں نے پوچھا تھا خمس کا پس منظر کیا ہے, ہم نے کہا خمس کا پس منظر کسی عالم نے نہیں بنایا ہے, خمس کا پس منظر کسی امام نے بھی نہیں بنایا ہے, نہ ہی اللہ کے رسول نے اس کا پس منظر بنایا ہے, بلکہ خمس کا پس منظر تو خود پروردگار نے قرآن مجید میں پیش کیا ہے, اس کا تذکرہ خود قرآن مجید میں آ گیا ہے. پھر وہ آیت ہم نے پڑھی, وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَائِن فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. تو اب یہاں پر آیت کے اس لفظ پر غور کریں, وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَائِن فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ. یہ خمس کا لفظ کسی عالم نے اپنی طرف سے ایجاد نہیں کیا, کسی امام نے بھی نہیں بنایا, یہ تو پروردگار نے لفظ بھیجا ہے خمس, خمس, اور یہ خمس ادا کرنا پڑے گا. چنانچہ جو ترجمہ لکھا ہوا تھا وہ ترجمہ بھی ہم نے پڑھ دیا کہ یاد رکھو کہ جو منافع تم حاصل کرتے ہو, جو منافع تم کماتے ہو, اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے, اور ذی القربیٰ اور یتامیٰ اور مساکین کا حق ہے, یہ پانچواں حصہ نکالنا ہوگا. یہ ترجمہ جو انہوں نے لکھا تھا وہی ترجمہ ہم نے پڑھ دیا. وہ پروگرام اب جب دوسرا وقفہ آیا, جب جواب ہو گیا ہمارا کمپلیٹ, دوسرا وقفہ آیا تو جو مولانا نے ہمیں قرآن لا کے دیا تھا وہ بھاگے بھاگے واپس آئے, ارے مولانا صاحب ذرا آیت تو نکالیں, کون سی آیت ہے, ہم تو سارا سال قرآن پڑھتے ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں خمس کی عبادت موجود ہے. اور یہ خالی نہیں کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں بلکہ ہم تو حافظ قرآن ہوتے ہیں, ہمیں تو حفظ ہوتا ہے, مگر یہ تو ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا, دکھائیے ذرا. پھر میں نے وہ سپارہ کھولا, قرآن کھولا, سورہ انفال کی بالکل پہلی آیت, حوالہ دے کے پھر دوبارہ میں نے کہا کہ دیکھیے لکھا, اور ترجمہ بھی آپ پڑھ لیں, امام احمد رضا شاہ بریلوی کا ترجمہ ہے, اس طرح سے ترجمہ. جب ترجمہ بھی انہوں نے پڑھا, قرآن عربی تو نہیں جانتے تھے, وہ ترجمہ بھی پڑھا تو ایک مطلب حیران ہو کے کہنے لگے, ارے ہمیں تو کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں, یہ چیز بھی قرآن مجید میں موجود ہے, یہ تو ہمیں کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. تو حضرات محترم, یہ اہل سنت حضرات شیعوں پر الزام لگاتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ قرآن میں لکھی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں. قرآن میں لکھا ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو, یہ نماز پڑھتے ہیں مگر زکوٰۃ نہیں دیتے, یہ اعتراض ہم پر کرتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں, ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, دونوں چیزیں, بس فرق یہ ہے کہ فقط ان چیزوں پر زکوٰۃ دیتے ہیں جس پر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا, باقی پر نہیں دیتے. مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ اہل سنت پورے قرآن پر عمل نہیں کر رہے ہیں, شیعہ قرآن پر عمل کر رہے ہیں, اگر خمس کا تذکرہ لکھا ہوا ہے تو خمس کے مطابق بھی, جیسا لکھا ہوا ویسا عمل کر کے خمس نکالنا ہے. اور سنیوں کو پتہ تک نہیں ہے کہ خمس نکالا جاتا ہے, معلوم ہی نہیں ہے ان کو, اندازہ ہی نہیں. تو یاد رکھیے کہ جو تعلیمات اہل بیت ہے اور خصوصیت سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وہ اہم ترین کردار ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو خمس کی عبادت پتہ چلی, ورنہ جیسے دوسرے مسلمان جاہل رہ گئے تھے ہم بھی جاہل رہ جاتے اگر رسول کی بیٹی ہمیں عبادت نہ سکھاتی. چنانچہ ان کی سکھائی ہوئی عبادت ہے یہ, اور ان کی سکھائی ہوئی عبادت کے مطابق جو عمل کرے گا وہ زیادہ کامیاب ہوگا. لہذا نکالنا تو چاہیے, اگر سنی نہیں نکال لیں تو یہ قصوروار ہیں, ان کو صحیح طرح سے قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کے مطابق قرآن پر عمل کرنا چاہیے, ایک پہلو. دوسرا یہ کہ اگر کوئی شیعہ بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خمس خمس جیسی کوئی چیز نہیں ہے تو وہ بھی سنیوں کے ساتھ ساتھ ہو گیا, وہ بھی سنیوں کے قریب ہو گیا. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں انسان عبادت اس دنیا میں انجام دے کر نہیں جاتا ہے, پروردگار اب بعد والے ورثہ کو کہتا ہے کہ خبردار اب اس کی یہ والی عبادت انجام نہیں چاہیے, نہیں اس کی عبادت انجام نہیں دینا. اب اگر کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ علی ولی اللہ کو نہیں مانتا ہے, علی ولی اللہ والی عبادت کو نہیں مانتا ہے, تو مرنے کے بعد اب اس کے لیے یہ عبادت انجام نہیں دی جا سکتی, ممکن نہیں ہے, پاسبل نہیں. آیت اللہ سیستانی کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح سے اگر وہ مر گیا اور خمس کی عبادت کا معتقد نہیں تھا, نہیں مانتا تھا وہ, تو مرنے کے بعد اس کی عبادت نہیں دی جائے گی, یعنی اس کے مال میں سے اب خمس نہیں چاہیے, نہیں نکالا جائے گا. اسی طرح سے اگر کوئی شیعہ یہ کہے کہ نہیں یہ مولویوں کی بنائی ہوئی چیزیں, خمس خمس کچھ بھی نہیں ہے, سب بیکار باتیں ہیں, اگر کوئی شیعہ یہ کہے ٹھیک ہے وہ مر گیا, اب آگے سیستانی کہتے ہیں کہ خبردار اس کے مال سے کچھ نہیں نکالو, جانے دو اس کو. تو جیسے سنیوں کو یہ کہا گیا کہ اس کے مال میں سے نہیں نکالو, اب اس کا خمس نہیں چاہیے, اسی طرح سے اس شیعہ کے بارے میں بھی ہے کہ جس نے ساری زندگی میں کبھی خمس نکالا ہی نہیں ہے, مانتا ہی نہیں ہے وہ, تو اس کے مال کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے مال میں سے خمس نہیں نکالو, بس اس کا مال تقسیم کر لو سب. یہ وہ آدمی ہے جس نے ساری زندگی میں کبھی خمس نہیں نکالا ہے, اس کے لیے مطلب. نعم اذا کان المعرس ممن لا يعتقد الخمس, ہم مرنے والا ایسا تھا کہ جو خمس کا اعتقاد ہی نہیں رکھتا تھا بالکل, جیسے سنی حضرات, او ممن لا یوتی ہے, یا ایسا تھا کہ جو بالکل دیتا ہی نہیں تھا خمس. شیعہ ہونے کے ناطے سے عین ممکن ہے کہ خمس کو وہ مانتا ہو مگر وہ کبھی نکالتا ہی نہیں ہے, کبھی زندگی میں اس نے خمس نہیں نکالا. تو کان الخمس محللا للوارث المؤمن فی کلتا صورتین, اب جو وارث ہیں جو مومن وارث ہیں مرنے والے کے جتنے شیعہ رشتے دار ہیں ان کے لیے والا خمس حلال ہو گیا, اب خمس نہ نکالیں وہ, کوئی حرج نہیں, اب وہ مرنے والے کی ذمہ داری ہے. تو یہ تیسرا مسئلہ ہو گیا, پہلا شخص جو باقاعدگی سے خمس نکالتا ہے, اگر مر گیا تو کیسے خمس نکالیں گے, کہا کہ پورا حساب کرو جو جتنے مہینے کا ہے اتنے مہینے. وہ شخص کہ جو کبھی نکالتا تھا کبھی نہیں نکالتا تھا, اس کا کیا طریقہ کار ہوگا, اس کا طریقہ کار یہ کہ اس کے مال میں دیکھو جتنا مال بھی ایسا ہے کہ جس کا خمس نہیں نکالا گیا ہے اس سارے مال کا خمس نکالو. تیسرا وہ کہ جو بالکل ہی کبھی خمس نکالتا ہی نہیں تھا, زندگی میں کبھی خمس نہیں نکالا, کہا اس کے خمس کی اب ضرورت نہیں ہے, بس اس کا مال ویسے تقسیم کر لو, لہٰذا اس کے مال میں سے خمس نہیں نکالا جائے گا. اگر مانتا تھا, فرض کیجئے جیسا ان کا سوال ہے کہ وہ خمس کو مانتا تھا مگر زندگی میں کبھی نہیں نکالا, تو یہ ایسا ہی ہے جیسا نہیں مانتا, اس کے مال میں سے بھی نہیں نکلے گا. کبھی اگر اس نے خمس نہیں نکالا تو یہ نہ ماننے والے کہ جیسے ہی ہو گیا. اب سوال ان کا یہ کہ ورثہ اگر خمس نہ نکالیں تو کس کے ذمہ ہوگا, اب وہ تو وہی بات ہے, اگر مسلمان ہونے کے ناطے سے نماز پڑھنا چاہیے, اگر نہ پڑھے تو کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, تو اللہ کی بارگاہ میں جب آئے گا تب سب پتہ چل جائے گا. روزہ واجب نہ رکھے تو کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, جو اللہ کے پاس جائے گا تو پتہ چل جائے گا. اسی طرح سے اگر ورثہ بھی لازم تھی, ورثہ کے لیے لازمی تھا کہ وہ خمس نکالے, نہیں نکالا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, خدا کی بارگاہ میں جائیں گے تب حساب ہوگا, ابھی کچھ نہیں ہو سکتا اس کا. جی ہاں سوال یہ ہے کہ اگر ورثہ خمس نہ نکالیں تو مرنے والے کی ذمہ داری تو نہیں ہے؟ نہیں, مرنے والے کی کوئی ذمہ داری نہیں, جو ذمہ داری تھی اس کے اعتبار سے ان کی فائل کلوز ہو گئی. اب زندہ کی ذمہ داری ہے, ورثہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کام پورا کریں. اذا اعتقد انه ربح فدفع الخمس فتبين عدمه انكشف انه لم يكن خمس في ماله فيجوز ان يرجع به على المعتل مع بقاء عينه. یہ مسئلہ ذرا پہلے گزر چکا تھا, تھوڑی تفصیل زیادہ آ رہی ہے. فرض کیجئے کہ ایک شخص نے اپنا حساب کیا اور خمس نکال دیا, خمس نکالنے کے بعد اسے پتا چلا کہ نہیں مجھ پر کوئی خمس نہیں بنتا تھا, اس لیے کہ میری کوئی بچت ہی نہیں تھی, کوئی بچت نہیں تھی میری, تو یہ تو خمس نکال کے دے چکا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جس کو دیا ہے اسے واپس لا سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جس کو دیا ہے اس کے پاس اگر اس کی چیز پڑی بھی ہے تو وہ واپس لا سکتا ہے, جو چیز اس نے خمس نے نکالی تھی وہ چیز اگر پڑی بھی ہے تو وہ واپس لا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. یہ اس سال کی بات ہے, وہ مسئلہ جو آیا تھا وہ پچھلے سال کے حوالے سے آیا تھا, یعنی خمس زیادہ نکال دیا تو اس کا اگلے سال میں حساب کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ اس میں کہا تھا کہ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ تو یہ ہے کہ خمس لے جا کے دے دیا, پھر اس کو پتا چلا کہ خمس بنتا ہی نہیں تھا, تو جو دیا ہے وہ واپس لا سکتا ہے؟ کہتے ہیں اگر وہ وہاں بچا ہوا ہے, موجود ہے اس کے پاس, تو واپس لا سکتا ہے, کوئی بات نہیں. وقضا ما طرف یہاں اذا کان عالما بالحال, اور اسی طرح سے اگر وہ تلف ہو گیا ہے, تلف ہو گیا کا مطلب اس نے وہ چیز استعمال کر لی ہے, خرچ کر لی ہے, تو ایسی صورت میں جیسے سہم سادات ہے سید کو دیا, وہ اس نے خرچ کر لیا, استعمال کر لیا سارا, تو کہتے ہیں کہ پھر بھی اس کو واپس دینا پڑے گا اگر اس کو پتا چل جائے کہ یہ سہم سادات ہے اور میں سہم سادات کا مستحق نہیں ہوں. سہم سادات کا مستحق نہ ہونے کے باوجود اس نے سہم سادات رکھ لیا, تو چاہے اس نے استعمال کر لیا یا کسی کو دے دیا یا ضائع ہو گیا, تب بھی اگر یہ مانگنے آیا ہے تو اس کو واپس کرنا پڑے گا. وَأَمَّا اذا ربح في اول سنه فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول معونه زائده فتبين عدم كفايه الربح لتجدد معونه لم تكن محتسبه لم يجوز له الرجوع الى المعتلى حتى مع بقاء عينه. اچھا ایک مسئلہ ابھی ایک دو دن پہلے گزرا تھا کہ خمس میں سال کا انتظار کرنا لازمی نہیں ہے, جیسے آمدنی آئی ہے, جیسے ہی تنخواہ ملی ہے فوراً خمس نکال سکتے ہیں, جیسے ہی کاروبار کا منافع ہوا ہے فوراً خمس نکال سکتے ہیں. بلکہ کل جو ایک مسئلہ آیا تھا وہ تو یہ تھا کہ اگر کسی کو یقین ہے کہ پیسہ میرے پاس بچا رہے گا, خرچ ہونے والا نہیں ہے, تو احتیاط واجب ہے کہ سال کا انتظار کرنے سے پہلے پہلے ابھی اس کا خمس نکال دے. فرض کیجئے کہ سال پورا ہونے سے پہلے پہلے کسی نے خمس نکال دیا اس طرح سے, اچھا اب اس کے بعد خمس نکالنے کے بعد فرض کیجئے کہ وہ سید کو پیسے دے دیے, سہم سادات کے پیسے دے دیے, یا جو چیز تھی وہ چیز دے دی سید کو, پھر بعد میں جب گھر آیا دو دن بعد, چار دن بعد, ہفتے بعد, اس کو پتا چلا کہ نہیں نہیں مجھ پر خمس نہیں بنتا تھا, اب یہ میری بچت نہیں ہے, جو حساب کتاب دوبارہ جوڑا تو پتا چلا کہ بچت کچھ بھی نہیں ہوئی ہے, میں نے غلط خمس نکال دیا ہے, تو ابھی تو سال پورا نہیں ہوا ہے, اس سے پہلے پہلے اس نے خمس نکال دیا تھا, تو اب یہ کیا اس شخص کو جس کو دیا ہے وہاں سے واپس لا سکتا ہے کہ نہیں لا سکتا؟ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی جس کو سال پورا ہو گیا ہے وہ اگر غلطی کر بیٹھا ہے تو اپنا پیسہ اور اپنا خمس واپس لا سکتا ہے, تو اس کو تو ابھی سال پورا بھی نہیں ہوا, اسے پہلے پہلے اس نے نکال دیا, لہذا اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے تو یہ بھی اپنا خمس واپس لا سکتا ہے. مگر ایسا ہے نہیں, مسئلہ ایسا نہیں, اس نے اگر سال کے شروع ہی میں خمس نکال دیا اور کسی کو دے دیا تو اب یہ واپس نہیں لا سکتا. اچھا یہ جو سوال ہے یہ والا اس پر ایک اعتراض کی گنجائش ہے جیسا ہم نے کہا. اسی طرح سے ایک اعتراض پہلے کچھ اور بھی آیا تھا غالباً کہ جس میں سے کسی طالب علم نے یہ کہا بھی تھا کہ پھر وہ خمس جلدی کیوں نکالے یا ایسی صورت میں ایسا خمس کیوں نکالے, ایسا وہ اعتراض کیا بھی تھا انہوں نے. اس وقت گنجائش نہیں تھی بالکل سمجھانے کی ہمارے پاس, ٹائم پورا ہو گیا تھا, مگر یہ مسئلہ آج دوبارہ سن لیجئے, کئی مرتبہ پہلے ہم اس کو بیان کر چکے ہیں. یاد رکھیے دین کے احکامات جتنے بھی ہیں, دین کے احکامات, اس میں جو امام کا فرمان ہوتا ہے بالکل اس کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے, اس میں جو بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے اس کے مطابق عمل کریں, جو سمجھ میں نہیں آ رہی اس کے مطابق عمل نہ کریں, یہ نہیں ہوتا ہے, یہ کبھی نہیں ہوتا ہے. دین کے احکام میں جیسا امام نے بتا دیا ہے ویسا مجتہد فتویٰ دے گا اور ویسا ہم کو عمل کرنا. لہذا حقیقت یہ ہے کہ امام کے حکم کے تابع ہیں ہم لوگ, امام کے حکم کے فرما بردار ہیں ہم لوگ, چاہے امام کا حکم سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے, دونوں صورتوں میں ہم امام کے حکم کے پابند ہیں. یہ بات نہیں دیکھی جاتی کہ کیا بات ہماری سمجھ میں آتی ہے اور کیا بات نہیں آتی, یعنی ہمارا ذہن تو بہت چھوٹا ذہن ہے, مجتہد تو بڑا وسیع ذہن رکھنے والا ہوتا ہے, بہت ساری باتیں اس کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, مگر جب اصول فقہ پڑھایا جاتا ہے, اگر آپ میں سے جو افراد اصول فقہ پڑھ رہے ہیں, وہ جب پڑھایا جاتا ہے اس وقت ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے تعبد. تعبد کا مطلب آرڈر ہے, آپ کو ایسا کرنا ہے, امام نے جو کہہ دیا اس کے بعد سوچنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, کسی طرح کی گنجائش, یعنی جو صحیح پیروکار ہے وہ امام سے پلٹ کر یہ سوال بھی نہیں کرے گا کہ مولا یہ بات سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی, میری سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کیا بات کر رہے ہیں, اس پلٹ کے سوال بھی نہیں کرے گا. محمد ابن مسلم امام کے ایک صحابی تھے, پانچویں امام کے چھٹے امام کے, ان کا مرتبہ اور مقام بہت ہی بلند مرتبہ, بڑے زبردست قسم کی باتیں امام نے ان کے بارے میں کہی ہیں, یعنی جنت کی بشارت بھی دی ہے ان کو اور بھی زبردست باتیں ان کے بارے میں کہی ہیں. محمد ابن مسلم, ان کا کمال کیا تھا, ان کا کمال یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے امام سے, اور وہ مسئلہ امام نے جب جواب دیا تو وہ ایسا تھا جو عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا, بھائی میری سمجھ میں نہیں آ, میری عقل میں نہیں بیٹھا ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. جب امام نے اس طرح کا جواب دیا تو محمد ابن مسلم کے تاثرات سے ایسا لگا کہ یہ مسئلہ سمجھ میں آنے والا نہیں, بھائی کیا یہ جواب ایسا ہے کہ جو عقل میں بیٹھ نہیں رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. تو امام نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ مسئلہ, مگر یہ ہے اسی طرح سے مسئلہ. میں کئی مثالیں بھی بیان کر چکا ہوں, ابھی میں ان کو دوہرا نہیں رہا, وقت بہت کم ہے, جہاں بالکل بات سمجھ میں نہیں آتی. جیسے یہ والی بات کہ اگر سال کے آخر میں جا کر کسی کو خمس دے دیا ہے, کسی کو دے دیا ہے تو وہ واپس لا سکتا ہے, لیکن سال کے شروع میں نکال دیا تو اس نے بیچارہ نیکی کی, اچھا کام کیا, وہ دے دیا تو واپس نہیں لا سکتا, یہ ہے مسئلہ, ایسا سمجھ میں نہیں آ رہا بالکل, مگر امام نے کوئی ایسا مسئلہ بتایا. تو جب تاثر بدلے محمد ابن مسلم کے, تو امام نے کہا کہ کیوں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, تو اس کا ایک جواب تھا محمد ابن مسلم کا کہ مولا نہیں, آپ نے جو حکم دے دیا بالکل میں اس کے مطابق عمل کروں گا اور بالکل اس کے مطابق میں بتاؤں گا, اس لیے کہ اگر ایک انار آپ کے ہاتھ میں ہو اور آپ اس کے دو حصے کریں اور ایک حصے کے بارے میں کہیں کہ یہ حلال ہے اور دوسرے حصے کے بارے میں کہیں کہ یہ حرام ہے, تو میں اس کو جس کو آپ نے حلال کہا اس کو حلال کہوں گا, جس کو حرام کہا اس کو حرام کہوں گا. یہ ہے شیعہ, یہ ہے شیعہ, شیعہ ایسا ہوتا ہے کہ امام نے جو کہہ دیا بس اس کے مطابق عمل کرنا. پھر بات سمجھ میں آیا کہ نا یہ تو بالکل ہی بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ بھائی آدھا حلال ہو گیا اور آدھا کیسے حرام ہو گیا, بالکل ہی سمجھ میں نہیں آئے گی بات, مگر وہ کہتا ہے کہ نہیں مولا اگر آپ نے ایسا کہہ دیا تو میں ایسا ہی کروں گا, اس کو شیعہ کہتے ہیں. اس طرح سے اپنے ائمہ کی بات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں, چنانچہ وہ کراس کوشن نہیں ہوگا. یہ مسئلہ بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تب بھی مسئلہ ایسا ہی ہے. تو کہتے ہیں لم یجوز لہ الرجوع الی المعتلا, جائز نہیں ہے کہ جس کو دے دیا اسے واپس لے کر آئیں, اب یہ جائز نہیں ہے. حتی ما بقائے عین ہی فضلا اما اذا طلبت, یہاں تک کہ وہ چیز اس کے پاس پڑی بھی ہے پھر بھی واپس نہیں لا سکتے, چے جائے کہ اس سے طلب ہو گئی ہو. اگر طلب ہو گئی ہے تو بالکل ہی واپس نہیں لا سکتے, لیکن اس کے پاس پڑی بھی ہے تب بھی اگر آپ نے ایک مرتبہ خمس میں نکال دیے سال کے شروع میں, جیسے ہی آمدنی ہوتی ویسے ہی آپ نے اس کا خمس نکال دیا تھا, اب نہیں لا سکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآل طاہرین, صلوات علی محمد وآل طاہرین.